الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة المؤمنون کا مطالعہ جاری ہے اور آج کا مطالعہ سورة المؤمنون کی آیت نمبر 84 سے 84 سے ہم شروع کر رہے ہیں. رب العالمین نے اس مقام پر کچھ سوالات رکھے ہیں مشرکین مکہ کے حوالے سے کہ جو لوگ اللہ کو تو مانتے تھے مگر اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے, مٹی سے بنائے گئے اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کو وہ اللہ کی خدائی میں اختیارات میں دخیل یا شریک سمجھتے تھے, تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ سوالات کیے. یہ سوالات صرف مشرکین ہی سے متعلق نہیں, ہر دور میں قرآن پڑھا جائے گا, قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. ان سوالات میں ہمارے لیے بھی رہنمائی کا بہت سارا سامان موجود ہے. ارشاد ہوا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 میں, قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ کس کے لیے ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے, اور اگر تم جاننے والے ہو تو بتاؤ یہ زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب اس کے لیے ہے. سیقولون للہ, یہ انقریب کہیں گے اللہ کے لیے. قل افلا تذکرون, اے نبی سے فرمائی گیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. مشرک بھی اللہ کو مانتے ہیں یا مانتے تھے. مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو مانتا نہیں, بلکہ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. تو ان مشرکوں کا عالم یہ تھا کہ یہ بھی زمین کا مالک کسے مانتے تھے, اللہ کو. زمین کی چیزوں کا مالک کسے مانتے تھے, اللہ کو. پھر سوال ذہن میں آتا ہے ان کا مسئلہ تھا کیا, پھر وہ بھی ایسا ہوگا عرض کریں گے آگے چل کر, لیکن اگلی آیات سنیے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے سات و آسمانوں اور زمین کا اور عرش عظیم کا رب کون. سیقولون للہ, یعنی قریب کہیں گے اللہ. قل افلا تتقون, اے نبی سے فرمائی پھر تم ڈرتے نہیں ہو, زمین کا آسمانوں کا رب اللہ کو مانتے ہو, عرش کا رب اللہ کو مانتے ہو, پھر اس کا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے, اس کی نافرمانی چھوڑتے کیوں نہیں ہو. قل, اے نبی سے پوچھئے من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ, کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جاتی. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سیقولون للہ, ان قریب وہ کہیں گے اللہ کے لیے. بادشاہت اللہ کے لیے, پناہ دینے والا اللہ, اللہ پناہ دیتا ہے, اللہ کو کسی کی پناہ کی حاجت ضرورت نہیں ہے. قل فأنا تسحرون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیے پھر کہاں تم جادو میں پھنسے ہوئے ہو. مانتے ہو زمین کا رب اللہ, آسمانوں کا رب اللہ, عرش کا رب اللہ, مانتے ہو کہ کل اختیار اللہ کا, مانتے ہو کہ پناہ دینے والی ذات اللہ کی, مانتے ہو کہ اللہ کو کسی کی پناہ کی حاجت ضرورت نہیں. اتنی توحید ان میں بھی تھی, اللہ کو ماننے کا تصور اتنا ان میں بھی تھا جن کو قرآن مشرک کہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو, کسی کو سمجھتے ہو کہ اولاد یہ دیتا ہے, کسی کو سمجھتے ہو کہ رزق یہ دیتا ہے, کسی کو سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن یہ بچا لے گا. یہ تمہیں جھوٹے معبود گھر رکھے اللہ کے ساتھ, یہ تو شرک. اللہ کو چھوڑ کے توقعات ان سے کہ فلاں روزی دے دے گا, فلاں اولاد دے دے گا, فلاں نقصان سے بچا لے گا, یہ سب کچھ مانتے ہوئے یہ حرکتیں کرتے تھے, اس لیے مشرک قرار پائے. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں, لا حول ولا قوت الا بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں. مگر آج ہمارے رویے کیا ہیں؟ مال حرام کیوں نہیں چھوٹتا؟ اس لیے کہ تصور یہ ہے کہ حرام نہیں کمائیں گے تو ہماری گھر کی گاڑی کیسے چلے گی, رشوت خوری کیوں ہوتی ہے؟ اب تو کروڑوں اربوں کی رشوتیں سامنے آ رہی نا، یعنی بےغیرتوں کے یہ گروہ کے در گروہ جو ہمارے ملک میں موجود نظر آتے ہیں، بےغیرتی کی انتہا، ہٹ دھرمی، بےغیرتی، جو آپ الفاظ استعمال کریں وہ کم ان لوگوں کے لیے. کیوں رشوت دیتا ہے؟ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میرا کام نہیں ہوگا، یہ سیٹ میرا کام کروا دے گا، یہ حکمران بیٹھا ہوا میرا کام کروا دے گا، یہ فلاں جج کے رشتے دار ہی میرے کام کروا دیں گے، اسے رشوتیں دیتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مانتے تو یہ بھی اللہ کو تھے مگر اختیارات کسی اور کو تقسیم کرتے تھے، کسی کو اولاد کا، کسی کو رزق کا، کسی کو نفع نقصان کے بنا دینے کا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ سے امید نہیں ہے، اپنے جیسے بندوں سے امید ہو جاتی ہے. اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اپنے جیسے بندوں کا خوف ہوتا ہے. ذرا آج اخبار میں آ گیا وہ فلاں ٹی وی کے دو اینکر پرسن کی جو ہے وہ پول کھل گئی، اب منہ چھپاتے پھریں گے لوگوں سے؟ لوگوں سے چھپتے ہیں. قرآن کہتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. آج وہ خوف خدا ختم ہو گیا. اپنے جیسے انسانوں کو ہم معاذ اللہ ہم سے مراد معاشرے کے افراد برازے سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ خوش ہوگا تو مجھے روٹی ملے گی، اس کو رشوت دوں گا تو میرا کاروبار چلے گا، اس سے بنا کر رکھوں گا حرام کے مال اس کو دیتا رہوں گا تو میری گاڑی جو ہے وہ چلتی رہے گی. یہ بھی تو شرک ہے. جب مال معبود بن جائے تو شرک تو ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہمی، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، اللہ کا نہیں دینار کا بندہ ہے. خواہش نفس کی پیروی بھی تو شرک کی قسم ہے. قرآن نے کہا سورۃ الفرقان آیت نمبر 43 ارائیت من اتخذ الہو ہواہو، اے نبی علیہ السلام کیا آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ، اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اللہ کے بجائے نفس کی پیروی ہوتی. یہ جو دھندے آج ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نوع کا شرک ضرور وہاں پر موجود ہے. کہیں مال کا بت ہوگا، کہیں کرسی کا بت ہوگا، کہیں شہرت کا بت ہوگا، کہیں اقتدار کا بت ہوگا، کہیں نام کمانے کا بت ہوگا. یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا آج ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، یہ لوگ کافر تھے، مشرک، پکے مشرک تھے. اللہ تعالی ہمیں شرک کی ہر قسم سے بچائے. اور ایک اور مسئلہ تاریخ انسانی کا، اللہ کو خالق بھی مان لیتے ہیں، اللہ کو رازق بھی مان لیتے ہیں، اللہ کو رب بھی مان لیتے ہیں، مگر اللہ کو حاکم نہیں مانتے. ان الحکم الا للہ، قرآن 3 مرتبہ فرماتا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 57 میں، پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں، پھر سورہ یوسف کی آیت 67 میں ارشاد ہوا ان الحکم الا للہ، حکم کو اختیار اللہ کے لیے. یہ بات ہضم نہیں ہوتی لوگوں سے، اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے تیار نہیں. آج یہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے ہمارے، 20-20 سال کے کیس چل رہے ہیں، ایک حرام خور کھڑا ہوتا ہے اس کی سپورٹ میں 5 حرام خور کھڑے ہو جاتے ہیں، 105 کیسز بھی لگے ہوئے مگر قرآن اٹھا اٹھا کے وہ یقین دلا رہا ہے کہ میں تو بڑا پاک صاف آدمی ہوں. یہ ساری حرکتیں کب ہوتی ہیں؟ جب عدل کا نفاذ نہ ہو، جب اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہ ہو تو یہ کچھ ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نور پڑھیں انشاءاللہ، سورہ مؤمنون کے بعد پڑھیں گے، جب سزا دی جائے تو علل اعلان دی جائے. سعودی عرب میں ہوتا ہے نا جرائم کی سزا، آج بھی اعلانیہ دی جاتی ہے، دنیا میں کرائم ریٹ سب سے کم ہے سعودی عرب کے اندر. یہ برکات ہے اسلامی سزاؤں میں. ہمارے اسلام نافذ نہیں، اسلامی سزائیں نافذ نہیں، بڑے سے بڑا ڈاکو، بڑے سے بڑا مجرم، قاتل، زانی، شرابی، اچکا، چور، بدماش، بدتاخور، سارے آرام سے دندناتے گھوم رہے ہیں، لوٹ رہے اس پوری قوم کو بیٹھ، اور ہم بھگت رہے ہیں اس کو. کیوں؟ اللہ کا دین قائم نہیں، اللہ کا دین نافذ نہیں. چند کو سزا دی جائے علل اعلان تو یہ کروڑوں کی عبرت کا سامان بھی ہوگا اور لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہے گی. ورنہ یہ چلتا رہے گا. پہلے 22 لوٹتے تھے، پھر 499 خاندان لوٹتے تھے پاکستان کو، اب ان کی لسٹ ہزاروں کے اندر لوٹ مار کرنے والوں کے اس ملک کے اندر. کیوں؟ عدل نافذ نہیں، قانون کی پاسداری نہیں، اللہ کی شریعت نافذ نہیں، اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہیں، تو دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو حاکم نہیں مانتے اللہ کو. مشرکین مکہ، مشرکین عرب خالق مانتے تھے، رب مانتے تھے، رازق مانتے تھے، حاکم ماننے کو تیار نہیں تھے، اللہ کا حکم ماننے کو تیار نہیں تھے، اللہ کا قانون ماننے کو تیار نہیں تھے. یہ آج مسلمان بھی کر رہے ہیں. جن مسلمانوں کے متعلق قرآن ڈراتا تو ہے ہمیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44-47-47 من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کفر کرتے ہیں، وہی ظلم یعنی شرک کرتے ہیں، اور وہی فسق یعنی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ ان حکمرانوں کو بھی پوچھے گا، سیدھی سی بات ہے، دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو بھی پوچھے گا، اللہ آپ سے مجھ سے بھی پوچھے گا. جہاں میرا اور آپ کا اختیار ہے وہاں میں آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں، میں اور آپ ذمہ دار ہیں. میرے وجود پر، میرے گھر پر میری حکمرانی چلتی ہے، شریعت نافذ ہے کہ نہیں، اللہ مجھ سے پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا. جہاں جہاں میں جتنا جتنا بڑا ہوں، میرے زیر تحت جو لوگ ہیں، اللہ ان کے متعلق مجھ سے پوچھے گا. حدیث بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگبان ہے، ذمہ دار ہے. اس کی رعیت میں، نگبانی میں، ذمہ داری میں جتنے لوگ ہوں گے، ان کے متعلق اس سے سوال کیا جائے. شوہر سے بیوی کے متعلق، باپ سے اولاد کے متعلق، بیوی سے شوہر کے بستر مال اور بچوں کے متعلق، مالک سے غلام اور کنیز کے متعلق، اور حکمران سے رعایا کے متعلق. کتنا پیسہ ان لوگوں نے کھایا، کیا چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ؟ اندھیر نگری لگی ہوئی ہے کیا؟ سیدنا عمر فاروق کہیں فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں جواب دوں گا کر. اور آج یہ نام لیتے ہیں عمر فاروق کا، حضرت حسین کا، حضرت علی کا. حضرت علی کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ اہل تشیع بھی نا ہمارے حکمرانوں میں. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کفر کی حکومت کو برداشت کر سکتا ہے، ظلم کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ چھوڑ دے گا کیا ان لوگوں؟ پوری قوم کو بیچ کھایا جن لوگوں نے. اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے نا، دیر ہے، اندھیر نہیں ہے وہاں. لیکن باہر سوچنے کی بات ہے، جہاں آپ کا میرے اختیار ہے وہاں شریعت نافذ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور جن کے پاس 18 کروڑ کے اوپر اختیار ہے وہ نافذ کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو وہ بھی اللہ کے یہاں جواب دے ہیں، میں اور آپ بھی اللہ کے یہاں جواب دے ہیں. من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ کفر کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، وہ فسق یعنی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مشرک بھی اتنا توحید پر تھا کہ اللہ کو خالق، رازق، مالک مانتا تھا، مگر حاکم نہیں مانتا تھا. آج ہم مسلمان اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے مگر اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کو تیار نہیں، اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 90 سورۃ المؤمنون کی ارشاد ہوا کہ ہم ان کے پاس حق بات لے کر آئے مگر یہ تو جھٹلا رہے. اللہ کی طرف سے آنے والا کلام حق پر مبنی ہے مگر یہ ہٹ دھرمی کا شکار ہے اور اس کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. بیٹوں کی حاجت انسانوں کو ہے، انسان محتاج، اللہ محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں. بالفرض بالفرض اگر اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہوتا تو کیا ہوتا؟ اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. اگر بالفرض بالفرض اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتا تو ہر معبود لے آتا اپنی طاقت کو اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر کے وہ کیا چاہتا، میں سب سے بڑا بن جاؤں. جیسے کاروبار میں ہوتا ہے نا، مونوپلی چاہتا ہے ایک شخص یا ایک کمپنی یا ایک ادارہ، مونوپلی، مارکیٹ کا بڑا شیئر میرے پاس آ جائے. جب 4, 5, 6 کمپٹیٹرز ہوتے تو مونوپلی کی دوڑ لگتی ہے کہ نہیں؟ اگر بالفرض اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتے، بالفرض بالفرض، تو ایک دوسرے پر چڑھائی کر کے وہ کل اختیار حاصل کرنے کی کوشش کرتے، مگر ایسا نہیں. کل کائنات کا یہ اسموتھ نظام، یکسوئی کے ساتھ چلنے والا نظام بتا رہا ہے، اس کا پیدا کرنے والا، تدبیر فرمانے والا، چلانے والا ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ارشاد ہوا سبحان اللہ عما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے جو یہ جھوٹ بیان کرتے ہیں. وہ اللہ غیب کا ظاہر کا جاننے والا ہے، اور اللہ اس سے بہت بلند ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں. اس کے بعد اب آخری رکوع ہے سورۃ المؤمنون کا، اور بڑی پیاری دعائیں ہیں جو اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمائی. پہلی دعا فرمائے کہ قل ربی اما ترینی ما یوعدون. اے میرے رب، اے نبیوں کہیے، فرمائیے، دعا کیجئے، اے میرے رب جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب کا، اگر تو مجھے دکھا دے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ظالمین کی قوم میں شامل نہ فرمانا. کیا مطلب؟ پیغمبر زمین پر ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں بھی عذاب آتا ہے نافرمانوں پر. لیکن پیغمبر تو بچا لیے جاتے ہیں. نوح علیہ السلام بچائے گئے، ان کے ساتھ کشتی میں سوار لوگ بچائے گئے، باقی لوگ غرق کیے گئے. تب اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعا سکھائی جا رہی، مالک جو تو ان سے وعدہ کر رہا ہے عذاب کا، اگر تو مجھے دکھا دے نہیں میری حیات میں آ جائے تو مجھے ظالمین کے ساتھ شامل نہ کرنا. اللہ کا عذاب آتا ہے تو عمومی طور پر بھی آتا ہے، ہر ایک جاتا ہے، اس سے بچاؤ کی دعا ہے جو بیان کی جا رہی ہے. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالمین کی قوم میں شامل نہ فرمانا. یہ بڑی اہم دعا ہے، اس لیے کہ اب تو جو مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں، کبھی ہماری تنبیہ کے لیے، کبھی ہمارے امتحان کے لیے، کبھی کچھ سزا کے طور پر، کبھی شدید طوفانی بارشیں، کبھی سیلاب کا آنا، کبھی طوفان کا آنا، یہ سب کیا ہے؟ کہیں خطرات، کہیں وارننگ، کہیں امتحان، کہیں آزمائش، کہیں سزا، کہیں عذاب کا پہلو ہو سکتا ہے. تو اس سے بچاؤ کے لیے بڑی پیاری دعا، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالمین کی قوم شامل نہ فرمانا. یہ ہے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 93 اور 94، جس میں آنے والے عذاب عام سے بچاؤ کی دعا ہمیں سکھائی گئی. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں بے شک اس بات پر ہم قادر ہیں کہ جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھا دیں، اور ایسا ہوا. یہ تو مکی صورت ہم پڑھ رہے ہیں، بدر میں 70 مشرک مارے گئے نا، یہ گویا ان پر ایک عذاب کا کوڑا اور سزا کا کوڑا تھا جو ان پر برسا. 70 مشرک مارے گئے، رسول اللہ حیات ہیں، بھی زمین پر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی اگر ہم چاہیں تو جن سے وعدے کر رہے ہیں ہم آپ کو دکھا دیں. تاہم ابھی مکی دور ہے، دعوت کا کام جاری ہے. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، جو برائی ہے اس کو بہت بھلائی والے رویے کے ساتھ دور کیجیے، برائی کا جواب بھلائی سے دیجیے. جب دعوت کا کام جاری ہو تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی ضروری، لوگوں کی دل جوئی بھی ضروری، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی اشاعت پیش آنا بھی ضروری، اور لوگوں کی کڑوی باتوں کو برداشت کرنا بھی ضروری. بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، دعاؤں سے دینا چاہیے. تو برائی کا جواب بھلائی سے دیجیے، اس کا ایک بڑا پیارا نتیجہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. سورہ حامی مسجدہ آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، یہی الفاظ کا مبیش، برائی کا جواب بھلائی سے دیجیے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان اور جس کے درمیان دشمنی ہوگی، یا ہر قرآن پڑھنے والے سے خطاب کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. لیکن ہے مشکل کام، اسی لیے آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ سعادت تو انہی کو ملتی جو بڑے صبر کرنے والے ہیں، اور یہ سعادت انہی کو ملتی ہے جو بہت بڑے نصیبوں والے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. تو دین کی دعوت کا کام جب کرنا ہے تو اپنی انا کو فنا کرنا ہوگا، اپنے کڑوے مزاج کو چھوڑنا ہوگا، اپنے غصے کے مزاج کو کنٹرول کرنا پڑے گا، برائی کا جواب بھلائی سے دینا پڑے گا. قرآن بتاتا ہے کہ تمہارے جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. یہاں بھی فرمائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام برائی کا جواب بہترین بھلائی کے طرز عمل کے ساتھ دیجیے. نحن اعلم بما یصفون، جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں. اب دو اور بڑی پیاری دعائیں، دعا تو ایک ہی ہے مگر دو آیات میں شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے بھی بڑی پیاری دعا آئی ہے. اگلی آیات میں آیت نمبر 97 اور 98 میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَّاتِ الشَّيَاطِينِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائیے، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب بھی آئیں. شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے یہ بہت پیاری دعا جس مقام پر سکھائی گئی، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97 اور 98 میں رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے. واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہ میرے قریب بھی آئیں. بات کیا ہے؟ کیا ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اکثر تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، اور پھر اکثر ہم اپنے پیارے سے خوبصورت سے بچوں کو بھی کہتے ہیں بڑے ہی شیطان ہیں، اور کبھی کبھی ہم کہتے ہیں بڑے ہی شریر ہیں. یہ دونوں لفظ بڑے خطرناک، شر سے شریر، عربی اسلوب کے مطابق مستقل شر والا، یہ ہے شریر کا ترجمہ. اور ہم کسے کہتے ہیں؟ اپنے پیارے سے بچے کو شریر کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں شیطان، ہے نا، جب وہ شرارتیں شرارت وہی شر سے، جب وہ مستیاں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑے ہی شیطان ہیں. اپنے پیارے سے بچے کو جس سے ہمیں محبت ہے ہم اگر شیطان کہیں گے تو جو شیطان ہمارا دشمن ہے وہ دشمن لگے گا کبھی؟ کبھی یاد بھی رہے گا اس کی دشمنی کا معاملہ؟ قرآن تو کہتا ہے دشمن سمجھو, سورہ فاطر آیت نمبر 6, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن سمجھو. اپنے پیاروں کو شیطان کہیں گے, شریر کہیں گے, تو شیطان کے شرور اور شیطان کے حملے یاد رہیں گے کبھی؟ ہم شب و روز کے معاملات میں دیکھیں کتنا دخل اندازی کے شیطان کا معاملہ, اس کے حملے اتنے سخت کہ پیغمبروں کے بیٹوں کو لڑوا دے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ, 10 بھائی ایک طرف اور حسد پیدا کروا دی یوسف علیہ السلام کے متعلق, قتل کروانے پہ درپے کروا دی. وہ تو کنویں میں ڈالنے تک معاملہ محدود رہا, لیکن ہوا کہ نہیں ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے بھی کہا شیطان نے گڑبڑ کی تھی. ہمیں اپنے برسوں بدلتے حالات اور معاملات میں کبھی یاد بھی رہتا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے؟ یاد رہے گا تو دعائیں کریں گے نا, یاد رہے گا تو اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے بس میں نہیں کہ ہم شیطان کا اپنے بل بوتے پر مقابلہ کر سکیں, تو اس اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا دیں جو ہمارا خالق بھی اور شیطان کا خالق بھی ہے. اس اللہ ہی نے شیطان کو اجازت دی ہے, اس کا حکم نہ ہو تو وہ ہمیں پریشان نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے جب اللہ کے یاد سے, اللہ کے ذکر سے تم ہٹو گے شیطان تمہارے پیچھے لگے گا. قرآن نے کہا سورۃ الزخرف آیت نمبر 36-25 کے بارے میں, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو رحمان کے ذکر اور یاد سے ہٹتا ہے ہم اس پر شیطان کا مسلط کر دیتے ہیں, وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. پھر شیطانی کاموں میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, حرام کمانے میں مزہ آ رہا ہے, رشوت خوری میں مزہ آ رہا ہے, وکیل جو ہیں وہ جھوٹے بدماشوں کے جو ہیں وہ مقدمے لڑنے, کروڑوں روپے فیس بنانے, بڑا مزہ آ رہا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں, آج تو تم نے کسی کی وکالت کر لی, قرآن کے الفاظ, آج تم نے کسی کی طرف سے جھگڑا کر لیا اس کو بچانے کے لیے, کتنی بھاری بھاری بڑے بڑے وکیل فیس لیتے ہیں, یہ بڑے بڑے ٹی وی کے اینکر وکیل بنے ہوئے, آج بدماشوں کے, چوروں کے, اچکوں کے, گنڈوں کے, قوم کو لوٹنے والوں کے وکیل بنے ہوئے یہ لوگ, اور کوئی عدالت میں وکیل بنا ہوا ہے جی؟ قرآن کہتے ہیں آج تم نے اپنے کسی کلائنٹ کی تم نے وکالت کر لی, کل اللہ کے دربار میں ان کی طرف سے کون لڑے گا؟ کل اللہ کے دربار میں ان کو کون بچائے؟ ہے کوئی؟ سادہ سی بات. تو بڑا مزہ آ رہا ہے شیطانی کاموں میں, حرام کمانے میں, بے حیائی کے کام کرنے کے, بڑا مزہ آ رہا ہے. کیوں؟ اللہ کی یاد سے دوری, اللہ کے کلام سے دوری, اللہ کے ذکر سے دوری, تو گندگی اچھی لگ رہی ہے. استغفر اللہ. جیسے مکھی گندگی پر ہی بیٹھتی ہے نا, اور مکھی جسم پر بھی آتی ہے تو زخم پر زیادہ بیٹھتی ہے, صاف ستھری کھال کو چھوڑ کر زخم پر جا کر بیٹھتی ہے. یہی شیطانی کام کرنے والوں کا حال ہوتا ہے. ایک جمع دار تھا, صفائی ستھرائی کرنے والا, خوشبو کی مارکیٹ سے اس کا گزر ہوا, جب وہ داخل ہوا تو بے ہوش ہو کے گر گیا, لوگ خوب مار رہے پیٹ رہے, وہ جاگ ہی نہ رہے, جاگ کر ہی نہ دے. ایک اور اس کا صفائی ستھرائی کرنے والا ساتھی گزرا, اس نے دیکھا, لا ہٹو ہٹو, تھوڑی گندگی اٹھائی اس کی ناک پہ رکھی, وہ کھڑا ہو گیا. گندگی گندگی کو پسند کرتی, وہ بےچارا صبح شام یہ کام کر رہا, خوشبو آئی تو بے ہوش ہو گیا بےچارا. یہی آج حرکتیں ہیں. آج پردے کی بات کریں لوگوں کے منہ چہرے بگڑتے ہیں, آج تقویٰ کی بات کریں لوگ مذاق اڑاتے ہیں, آج ایمانداری کی بات کریں, روکی سوکی کی بات کریں لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ہے نا, حرام کی باتیں کریں, رشوت کی باتیں کریں, دو نمبر کا ایک نمبر بنا کر بیچنے کی باتیں کریں, اللہ کی نافرمانی کی باتیں کریں, بڑا خوش ہوتے ہیں لوگ. کیا ہے؟ گندگی گندگی کو پسند کرتی ہے. یہ ہے گندگی کا معاملہ. استغفر اللہ. اللہ ہم سب کو شیطان اور اس کے چیلوں کے حملوں سے محفوظ رکھے. یہ دعا بھی بڑی قیمتی, شیاطین کے وسوسوں سے بچنے کے لیے, رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون, اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے, اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہ میرے قریب بھی آئیں. اب موت کے برپا ہونے کا بیان, اور اس کے بعد قیامت کے دن جو کچھ ہوگا اس کی طرف بھی اشارہ, اور درمیانی زندگی برزخ کی اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. ارشاد ہوا حتی اذا جاء احدہم الموت, یہاں تک کہ غفلت میں پڑے رہتے, حرام خوریاں چل رہی ہیں, نافرمانیاں چل رہی ہیں, اللہ کے احکامات پامال ہو رہے ہیں, یہ تو چلتا رہا, پھر کیا ہوا؟ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے, کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعون, اے میرے رب مجھے ایک مرتبہ پھر لوٹا دے. غرق ہوتا ہوا فرعون, یہ آج کے حکمران تو کچھ نہیں ہے فرعون کے سامنے, غرق ہوتا ہوا فرعون بھی ایمان لے آیا تھا. پتہ ہے آپ کو سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا نا, آیت نمبر 92 میں, 92 سے 92 میں, لے آؤ میں ایمان موسیٰ کے رب پر. اللہ فرماتے الان اب ایمان لاتا ہے. وقت عصیت من قبل, اس سے پہلے نافرمانیاں کی, بڑی خدائی کے تو نے دعوے کیے, اب امتحان ختم. اس عالم سے اس عالم میں جب منتقل ہونا شروع ہو گئے امتحان ختم, اب تمہارا کوئی ایمان لانا معتبر نہیں. یہ حسرت انسان کی, نافرمان کی, مجرم کی. موت کے وقت کیا کہے گا جب روح قبض کی جا رہی, اے مالک ایک دفعہ لوٹا دے, اے میرے رب ایک دفعہ مجھے چانس دے دے, ایک دفعہ موقع دے دے. یہ دنیا کا امتحان نہیں ہے. ایک سال 2011 میں فیل ہو گئے تو 2012 میں اٹیمپٹ دے دیں گے, ایک سیمسٹر فال کے اندر فیل ہو گئے تو نیکسٹ سیمسٹر میں جا کے جو ہے وہ سمر میں یا اسپرنگ میں اٹیمپٹ کر لیں گے پیپر کو. یہ دنیا کا ایگزام نہیں ہے کہ جس میں چانسز یا اٹیمپٹ زیادہ کرنے کا موقع ہوتا ہے. دنیا کے اندر جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی امتحان کے لیے, یہ ایک ہی مرتبہ دی, یہ ہٹ اینڈ ٹرائل والا معاملہ نہیں, یہ ناؤ اینڈ نیور والا معاملہ ہے. بڑا وہ نائکے کا سائن ہم پڑھتے, اس کا سلوگن بھی پڑھیں, جسٹ ڈو اٹ, آج کر لو جو تیاری کرنی, اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں, اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے. دوسرا چانس کوئی نہیں. ڈوبتا فرعون بھی ایمان لا رہا ہے, قابل قبول نہیں. رب ارجعون, اے میرے رب مجھے ایک دفعہ لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تاکہ میں وہ نیک عمل کر لوں جو میں چھوڑ آیا ہوں. ایک موقع میرے رب مجھے دے دے. ہمارا ایمان ہے نہیں اللہ کا کلام, یہ معذرت کے ساتھ ہی کسی مولوی کی باتیں نہیں, جس مولوی کا آج بڑے آرام سے ہم مذاق اڑاتے ہیں, کوئی ٹی وی پر بیٹھ کر کوئی اوور اے کپ آف ٹی بڑے آرام سے مذاق اڑاتا ہے, مولوی ڈراتے ہیں, پتہ نہیں کب کب کی باتیں کرتے ہیں. یہ مولوی کی بات نہیں, اللہ رب العالمین کا کلام. اگر کوئی ان باتوں کا مذاق اڑا رہا تو اپنے ایمان کی خیر منائے. جو موت کا مذاق اڑائے, جو قبر کا مذاق اڑائے, جو حشر کا مذاق اڑائے, کل کی پیشی کا مذاق اڑائے, اور ان باتوں کے کرنے والوں, یعنی جو موت کی یاد دہانی کرائیں, قبر کی یاد دہانی کرائیں, ان باتوں کے کرنے والوں کا مذاق اڑائے, وہ کل اپنے ایمان, آج اپنے ایمان کی خیر منائے, اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کہے گا ایک مجرم انسان, رب ارجعون, ہے میرے رب مجھے لوٹا دے ایک مرتبہ. لعلی اعمل صالحا, تاکہ میں ایک مرتبہ نیک عمل کر لوں. فیما ترکت, جو میں چھوڑ چکا. فرمایا کلا, ہرگز نہیں, کوئی موقع نہیں, کوئی فردر چانس نہیں. ایک مرتبہ کی زندگی, ایک مرتبہ کا موقع. انہا کلمت ہوا قائلہا, یہ تو ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے بس. یہ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون, اور ان کے درمیان اب ایک آڑ ہوگی برزخ, اس دن تک کے لیے دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے, جس کو ہم عالم قبر کہتے ہیں. قرآن اس کو عالم برزخ بھی کہتا ہے. دنیا کی زندگی اور آخرت کا آغاز, یہ قیامت کا برپا ہونا, اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو قرآن برزخ کی زندگی کہتا ہے. احادیث میں اور قرآن نے اشارتاً اسے قبر کی زندگی بھی کہا گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب بندہ ڈالا جائے گا قبر میں تو تین سوالات ہوں گے, من ربک, من نبیک, من دینک. بتاؤ تمہارا رب کون ہے, بتاؤ تمہارا دین کیا ہے, بتاؤ تمہارے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بارہا یہ سوالات آ چکے, بارہا انشاءاللہ آتے رہیں گے جب بھی موقع ملے گا. کیوں؟ یہ آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں. نہیں پوچھا جائے گا قبر میں, رات کو تم نے 2 گھنٹے کے ٹاک شوز دیکھے کہ نہیں, جو ہم بڑے دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں. نہیں پوچھا جائے گا 1 گھنٹہ تم نے صبح اخبار پڑھا کہ نہیں, جو روزانہ پابندی سے پڑھتے ہیں. نہیں پوچھا جائے گا فلاں ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر گپے لگائی تھی کہ نہیں. نہیں پوچھا جائے. آج ہمارا کہاں وقت برباد ہوتا ہے, موبائل فون پر, انٹرنیٹ پر, ٹیلی ویژن پر بحث کرنے کے اندر, سیاست کے اوپر, سیاست دانوں کے اوپر. جو آج اخبار زیادہ پڑھ کر آیا وہ شام تک زیادہ بحث کر لے گا, جو کل رات ٹی وی زیادہ دیکھ کر آیا صبح سے لے کر رات تک زیادہ وہ بول لے گا. اور ہماری سورس آف نالج ہے کیا؟ ایک ٹی وی کی ڈبے کی اسکرین اور ایک 4 پیج کا اخبار, نتھنگ ایلس. جو زیادہ پڑھے گا وہ زیادہ بولے گا, جس میں ہمارے کام کا اکثر کچھ نہیں ہوتا. ہم اپنی نیکیاں لوگوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں غیبت کر کر کے. یہ سوال کتنا ہماری زبان پر آتا ہے, کیا ہم مرنے کو تیار ہیں؟ یہ اصل حقیقت آپ کی میری. زرداری کو بھی موت آئے گی, گیلانی کو بھی آئے گی, کیانی کو بھی آئے گی, افتخار چودھری کو بھی آئے گی, آپ کو اور مجھے بھی آئے گی. اپنی فکر پہلے کر لیں, اپنی فکر پہلے کر لیں. سب کو مرنا ہے نا بھائی. یہ پیچھے قبرستان, اس محلے والوں کو تو روزانہ نظارے نظر آتے ہیں. یہ ہے اصل حقیقت. یہاں اصل سوال ہونے, بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیا واقعی آج اللہ ہمارا رب ہے؟ واقعی رب ہے اللہ ہمارا؟ غور کریں نا ذرا یہ مسجد اصل میں کیوں خالی ہوتی ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے، گھروں سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، حرام ہمارے منہ کو لگا ہو کیا؟ اللہ ہمارا رب ہے، حلال پر مطمئن نہ ہو کیا؟ اللہ ہمارا رب ہے، بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر دیکھی جاتی ہو اور اہتمام اس کا کیا جاتا ہو کیا؟ اللہ ہمارا رب ہے، دنیا ہمارا مقصود بن چکی ہو کیا؟ اللہ ہمارا رب ہے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ کیا اسلام ہمارا دین ہے؟ ہمارا لباس، ہماری گفتگو، ہمارا کردار، ہماری معاشرت، ہماری معیشت اظہار کرتی ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے؟ خیانت، جھوٹ، وعدہ خلافی، گالم گلوچ کس کی علامات ہیں؟ منافقین کی یا مسلمانوں کی؟ منافقین کی نا، یہ دوسرا سوال ہے. من نبیوں کا تمہارے نبی کون؟ علیہ الصلوۃ والسلام. آج ہماری شادیوں کا رنگ کیسا ہے، ہندوانہ تہذیب والا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا؟ کیا واقعی محمد ہمارے رسول ہیں؟ کیا واقعی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے ان کا اسوہ جو اللہ بیان فرماتا ہے؟ یہ ہے قبر کے سوالات. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے فرما بردار بندہ قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، یہ برزخ کی زندگی، جب اللہ کے فرما بردار بندہ قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، قبر اس پر خوش ہوتی ہے، اسے پکارتی ہے، زمین پر چلنے والوں میں سے تو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، آج جب کہ تو میرے حوالے کیا گیا دیکھ میں کس طرح تیرا استقبال کرتی ہوں. پھر حدیث میں آیا ترمذی شریف کی روایت، حد نگاہ تک قبر اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے، اور ایک روایت میں آیا جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے اور اس کو خوش بھینی بھینی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی. اللہ ایسی قبر ہم سب کو عطا فرمائے. یہ ہے ان لوگ کہتے ہیں یہ میرا مکان ہے، او بھائی آپ کا میرا کوئی نہیں، یہ ساری دنیا کی رہے گی. ایک ہمارا اسٹاپ اوور ہے قیامت قبر کے اندر، اسٹاپ اوور، اور اصل ہمارا مسئلہ ہے آخرت کا. اور جب اللہ کا ایک نافرمان بندہ قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، باغی، نافرمان، گناہگار، تو قبر اس پر غصے کا اظہار کرتی، زمین پر چلنے پھرنے والوں میں سے تو مجھے سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، آج جب کہ تو میرے حوالے کر دیا گیا تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں. استغفر اللہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبر بھینچنا شروع کرتی اور اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس کو بار بار قبر بھیجتی ہے، بار بار قبر بھیجتی ہے، بار بار قبر بھیجتی ہے، اور یہ قیامت تک کیا جائے گا اس کے ساتھ. اور اس کی قبر کے گڑھے کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے. یہ ہے قبر کی زندگی، یہ ہے برزخ کی زندگی. یہاں کے سوالات اصل جس کو آپ کو مجھے یاد رکھنا ہے، یہاں کی فکر ہے جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس یا قبرستان کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی آنسوؤں سے. لوگوں نے پوچھا عثمان رضی اللہ عنہ قبر کا تذکرہ ہوتا تو اتنا روتے ہیں، جنت جہنم کا ذکر آتا تو یہ کیفیت نہیں ہوتی؟ تو اللہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا اور جو یہاں مارا گیا وہ آگے بھی مارا جائے گا، اس لیے میں روتا ہوں اس کے اوپر. وہ عثمان غنی ذوالنورین، رسول اللہ نے دو نور ان کو قرار دیا، اور ذوالحجرتین، دو ہجرتیں بھی کی، حبشہ کی طرف بھی کی اور مدینہ طیبہ کی طرف بھی کی. رسول اللہ کی دو بیٹیاں کے بعد دیگر ان کے نکاح میں گئیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بالفرض اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اور ایک روایت میں اگر بالفرض میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، یکے بعد دیگرے. اللہ کے حبیب نے فرمایا عثمان سے تو زمین و آسمان بھی حیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تبوک پر جب انہوں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، عثمان آج کے بعد تم جو چاہو کرو تمہیں سب معاف. ان عثمان کی کیفیت کیا ہے رضی اللہ عنہ کہ داڑھی تر ہو جاتی ہے قبر کو دیکھ کر. کیوں؟ یہاں کل آنا ہے، جواب دینا ہے. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی منزل آخرت کی منزلوں میں سے، جو یہاں کامیاب ہوا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا اور جو یہاں ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. ارشاد ہوا وَمِن وَرَائِهِم برزخ الى يوم يبعثون، اور ان کے آگے برزخ ہے، آڑ، دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفہ، اس دن تک کے لیے جبکہ انہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. اور جب کھڑا کیا جائے گا تو وہاں بھی سوالات ہونے ہیں. صرف یاد دہانی کر کے بات مکمل کر لیتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طبرانی شریف کی حدیث میں, پہلا سوال ہوگا نماز کے متعلق, جمعے کی نہیں پانچ وقت کی نماز روزانہ فرض ہے, کھانا وقت پہ کھاتے ہیں, تین دفعہ نہیں پانچ چھ دفعہ کھاتے ہیں کراچی والے, اور سارے کام وقت پر کرتے ہیں, موبائل کا بل بھی ٹائم پر پے کرتے ہیں, بجلی کا بل ٹائم پر پے کرتے ہیں, گیس کا بل ٹائم پر پے کرتے ہیں, نوکری پر ٹائم پر پہنچتے ہیں, بچوں کے اسکول کی میٹنگ میں ٹائم پر پہنچتے ہیں, ہر کام ٹائم پر کرتے ہیں, اور اضافی ٹائم بھی لگا دیتے ہیں, اللہ کی پکار آتی ہے تو آج مسلمان کے پاس اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے وقت نہیں. موبائل فون کی گھنٹی بجے تو جب تک جواب نہ دے ہمیں چین نہیں آتا, لیکن اللہ کی پکار پانچ مرتبہ آتی ہے مسلمان آرام سے بیٹھا رہتا ہے. پہلا سوال نماز کا ہوگا, پانچ وقت کی نماز کا ہوگا. طبرانی شریف کی روایت, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کی نماز درست نکلی اس کے آگے کے معاملات بھی درست ہوں گے, جس کی نماز میں بگاڑ پیدا ہوا اس کے باقی معاملات میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث, اکثر ساتھیوں کو امید ہے سوالات یاد بھی ہو چکے ہوں گے, اللہ کرے کہ یاد بھی ہوں اور ہم اس کی تیاری بھی کریں. آپ نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث, بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ سوالات کے جوابات کو پیش نہ کرے. پانچ سوالات, بتاؤ نمبر ایک, زندگی کہاں لگائی؟ امانت تھی اللہ کی. بتاؤ جوانی کہاں کھپائی؟ جب ساری صلاحیت کلائمیکس اور عروج پر تھی, پہاڑوں سے ٹکرانے کا عزم اور حوصلہ ہوتا ہے. بتاؤ جوانی کہاں کھپائی؟ نمبر تین, بتاؤ مال کہاں سے کمایا, حلال یا حرام؟ بڑی عیاشی کر لی اگر دنیا میں تو آخرت میں وبال جان, اور حلال کمایا قناعت پر ہے تو آخرت میں کامیابی انشاءاللہ. کہاں سے کمایا مال؟ نمبر چار, مال کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر پانچ, جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ زندگی, جوانی, مال کا کمانا, مال کا خرچ کرنا اور علم, ان پانچ سوالات کے جوابات دیے بغیر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک کسی شخص کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے. درج کیجئے اپنے دل پر اس کو, اللہ کرے آپ کے دل دماغ, ہم سب کے دل دماغ پر یہ نقش ہوں. یہ ہیں میری اور آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات. اور تم نے رات کو فلاں پروگرام دیکھا تھا, بھائی نہیں پوچھے گا اللہ فلاں پروگرام دیکھا تھا کہ نہیں. اگر بے حیائی کا غلط باتوں کا پروگرام ہے تو گناہ کا کام ہے, نہیں پوچھے گا اللہ اس کے متعلق. لیکن یہ سوال اللہ ضرور پوچھے گا. قرآن کہتا ہے سورہ التکاثر کی آخری آیت, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, لازماً تم سے نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا. کس قدر نعمت اللہ کے استعمال کرتے ہیں ہم, غور کیجئے, غور کیجئے. اللہ کے حبیب روئے ہیں اور رو کر فرمانے, سنن نسائی کی روایت, یہ میٹھی کھجور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا جواب دینا ہوگا, یہ لذیذ گوشت اس کا جواب دینا ہوگا, یہ عمدہ روٹی اس کا جواب دینا ہوگا, یہ شیریں اور میٹھا پانی اس کا جواب دینا ہوگا. اللہ کے رسول کہتے جا رہے اور روتے جا رہے ان نعمتوں کا کل سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, لازماً تم سے نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا. نعمت جسم اور مادے میں بھی ہیں اور نعمت روحانی بھی ہیں. اللہ کی کتاب, اللہ کے نبی کا امتی ہونا صلی اللہ علیہ وسلم, کس قدر نعمت ہے جس کا ہمیں جواب دینا ہے کل. قرآن کہتا ہے رسولوں سے بھی سوال ہوگا, امتوں سے بھی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 6 میں فرمایا, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا, اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے. رسول تو گواہی لے گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی لے گئے کہ پیغام پہنچا دیا, ہم لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچا, اللہ کے نبی کی تعلیم پہنچی. اللہ ہم سے پوچھے گا تم نے قرآن و سنت کے متعلق کیا کیا, پھر تم امتی تھے آخری رسول کے, ختم نبوت کے بعد دوسروں تک پیغام پہنچانا تمہارا کام تھا, ہم نے اس کا بھی جواب دینا. یہ ہے وہ ایگزامینیشن پیپر جو آپ کی زندگی کا, میری زندگی کا, ہم سب کی زندگی کا اہم ترین پیپر ہے, اور یہ ہیں سوالات آپ کی اور میری زندگی کے اہم ترین سوالات. اللہ مجھے آپ کو ان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.